الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ حج کے تعلق سے چند ضروری باتیں بتائی گئیں. حج اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور حج کی توفیق سے اسلام کی بنیاد پوری ہو جاتی ہے. حدیث میں حج کے تعلق سے بڑی فضیلتیں آئی ہیں. ابھی جو حدیث پڑھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے سو اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے تو وہ ایسے واپس آئے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس میں تین باتیں بتائی گئیں. پہلی بات یہ ہے، حج اللہ کے لیے ہو، اس میں اخلاص کامل ہو. اخلاص میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی فرق آئے گا تو پھر وہ حج حج نہیں رہے گا. اس لیے پہلی شرط تو یہ لگائی گئی کہ حج خالص اللہ کے لیے کرے. اور یہ بات اس لیے ہے کہ حج میں اچھا خاصا چونکہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، تو اس میں عموماً ریا کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی یہ معلوم ہو جائے، تو ریاکاری کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے اس کو بند کیا گیا کہ بڑے سے بڑا اور طویل سے طویل سفر جو حج کا ہے، اور اس میں بڑی سی بڑی رقم جو خرچ ہو رہی ہے، حاجی کی یہ نیت ہو کہ خالص اللہ کے لیے یہ بندگی ہو رہی ہے. من حج للہ. آگے دوسری بات اور دوسری قید یہ ہے، فلم یرفث، رفث نہ کرے. رفث کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں بے حیائی کی باتوں کو بھی، بے حیائی کے کاموں کو بھی، دونوں کو رفث کہتے ہیں. بے حیائی کی باتیں نہ کی جائیں، بے حیائی کے کام نہ کیے جائیں. علماء نے بیوی سے تک بھی ان باتوں کو منع کیا ہے، اور ان حرکتوں کو منع کیا ہے کہ اس سے بھی یہ حرکتیں درست نہیں ہیں. فلم یرفث، تو بے حیائی کی طرف لے جانے والی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے حفاظت ہو، اور بے حیائی کے کاموں سے حفاظت ہو. ولم یفسق، اور تمام گناہوں سے بچے، خواہ بے حیائی سے متعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، اس سے بچے. جس شخص میں، جس حاجی میں یہ تین باتیں ہوگی، وہ ایسے واپس آئے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. ایک اور روایت میں ہے بخاری اور مسلم کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان میں جتنا وقت اور جتنی مدت ہے ہر ایک کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سب عمرہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، یہاں صغیرہ گناہ مراد ہے، تو ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ عمرہ کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، یہ تو عمرہ کا ثواب ہوا، آگے حج کا ثواب کیا ہے؟ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے اور کچھ نہیں، یعنی جو آخری بدلہ اور آخری انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو اول وہلا میں پہلی مرتبہ میں عنایت کر دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ شرط لگائی گئی کہ وہ حج مبرور ہو۔ حج مبرور کب ہوتا ہے؟ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ تو محدثین نے، علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، مبرور کا معنی مقبول ہے، اور مقبول اور مبرور کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کی جو پہلی حالت تھی اور گزشتہ حالت تھی اس میں نمایاں تبدیلی آ جائے، اب وہ متبع سنت ہو جائے، سنت پر چلنے والا ہو جائے، شریعت پر چلنے والا ہو جائے، حقوق العباد کا اہتمام ہو جائے اور حقوق العباد کی ادائیگی ہو، حقوق اللہ کی ادائیگی ہونے لگے، اس کے ذمے جو کچھ حقوق ہوں ان حقوق کو ادا کرے اور حج سے واپسی کے بعد ان حقوق میں کوتاہی نہ کرے، تو یہ ہے حج مبرور۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست جنت دیں گے۔ اسی لیے علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ جہاں حج ہوتا ہے بڑی مشقت اٹھائی جاتی ہے اور بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، وہاں ہر زائر کو، ہر حاجی کو اس کا اہتمام ہو کہ وہ اللہ سے حج مبرور کی دعا مانگے اور حج مبرور کی کوشش کرے، یہ سفر برائے سفر نہ ہو کہ حج ہو گیا اور واپس آ گئے، ایسا سفر نہ ہو، بلکہ معنوی حیثیت سے اس کو مبرور اور مقبول بنانے کی کوشش کی جائے۔ آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ فرمایا حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، پے در پے کیا کرو، یعنی حج کرو پھر عمرہ کرو، حج کرو پھر عمرہ کرو، عمرہ کرو اور حج کرو، مستقل سفر میں حج کرو اور مستقل سفر میں عمرہ کرو۔ اس کا مطلب محدثین نے ہی بیان کیا، حج کے سفر میں جو عمرہ ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، ضمن ہوتا ہے۔ یہاں حدیث یہ کہہ رہی ہے حج کے لیے مستقل سفر کرو اور عمرہ کے لیے مستقل سفر کرو، کیوں، فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فائدہ یہ ہے، یہ دونوں، حج اور عمرہ، یہ دونوں مل کر فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں، ایسے مٹاتے ہیں جیسے بھٹی بھٹی سونا کی لوہے کی اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے. سونے میں جو میل ہوتا ہے اور لوہے میں اور چاندی میں جو میل کچھیل ہے اسے جس طرح سے آگ دور کر دیتی ہے اور لوہے کی لوہار کی بھٹی دور کر دیتی ہے, اس طرح سے حج اور عمرہ مل کر ان کو دور کرتے ہیں. تو ایک بڑا فائدہ یہ بتایا گیا کہ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. اسی لیے تمام علماء اکرام یہ بات لکھتے ہیں کہ جس کو حج مبرور ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ فقیر ہو جائے, وہ مفلس اور تنگ دست ہو جائے. اللہ تعالی حج مبرور کی برکت سے اس کے مال میں برکت دیں گے اور اس کے دوسرے امور میں برکت دیں گے, لیکن ایک مثال ایسی نہیں بتائی جا سکتی ہے کہ کوئی حج کیا ہو اور فقیر ہو گیا ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حج حج مبرور ہو. حج مبرور کی برکت کی یہ بات ہے کہ اس کو فقر و فاقہ کبھی نہیں آ سکتا. اور آگے دوسرا فائدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں. تو یہ حج اور عمرہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. اسی طرح سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم. حج اور عمرہ کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں, وفد اللہ اللہ کے مہمان ہیں. اب ان کی خصوصیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے؟ بتایا اگر یہ اللہ سے دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے. ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم, اور اگر یہ اللہ سے استغفار کریں گے اپنی لیے اپنے لیے اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کو قبول کریں گے اور گناہوں کو معاف فرمائیں گے. دو باتیں بتائی کہ ایک تو حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم, اگر یہ دعا کریں گے اللہ سے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, اور اگر یہ استغفار کریں گے مغفرت مانگیں گے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اللہ کے پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ. فرمایا جب تمہاری ملاقات کسی حاجی سے ہو جائے, جب تمہاری ملاقات حاجی سے ہو جائے تو اس کو سلام کرو, اس کو سلام کرو یعنی آگے بڑھ کر حاجی کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے یہ کہو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے. وہ یہ کہے اللہم مغفر لکا اللہم مغفر لی ولکا, اس طرح سے وہ دعا کرے. ایک تو یہ بات بتا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو, یعنی حج سے واپسی کے بعد جب ملاقات ہو جائے تو ایک تو اس کو سلام کرو اور ایک اس سے مصافحہ کرو اور اس سے یہ کہو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے, اور یہ کام اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ مغفور ہے, وہ بخشا بخشایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیے ہیں. محدثین لکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی جو قید ہے یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یعنی اگر حاجی گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کی حالت نہیں بدلتی ہے, جب بھی اس سے دعا کی جا سکتی ہے, اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے. ہاں گھر میں داخل ہو کر اگر اس کی حالت میں تبدیلی آ رہی ہے, پہلی جیسی حالت نہیں ہے, تو پھر اس کی ان صفات میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہاں ترغیبیں دی جا رہی ہے کہ اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ دعا کیا کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. یہ تو حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کے تعلق سے چند فضیلتیں میں نے سنائی. اب آئیے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ, ان دونوں کے تعلق سے بھی میں مختصر باتیں کر رہا ہوں, اور قرآن اور سنت کی روشنی میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. علماء نے لکھا ہے, حضرت حجت الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی اہم بات لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ مکہ المکرمہ یہ اول عالم ہے, اصل عالم ہے, مرکز عالم ہے. یہ اول عالم ہے, اصل عالم ہے, مرکز عالم ہے اور وسط عالم ہے. چار خصوصیتیں ہیں مکہ المکرمہ اور بیت اللہ کی. اول عالم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا بنائی سب سے پہلے وہ جگہ بنی جہاں بیت اللہ ہے. اول عالم ہونے کا یہ مطلب ہے سب سے پہلے اللہ نے وہ جگہ بنائی جہاں بیت اللہ واقع ہے, یہ اول عالم ہے. حدیث میں ہے کہ پہلے پوری دنیا میں صرف پانی تھا اور پورے عالم میں صرف پانی تھا. اللہ تبارک و تعالی نے چار عنصر پیدا کیے اور چار اصل اور چار حقیقتیں پیدا کی. پانی, آگ, مٹی اور ہوا, یہی حقیقتیں ہیں اور اصل ہے. اور ان چار حقیقتوں میں سے بھی پہلی حقیقت جو اللہ نے بنائی وہ پانی ہے. سب سے پہلے اللہ نے پانی کو بنایا, اور جہاں بیت اللہ ہے وہاں تھوڑی سی زمین ایک اینٹ کے برابر خشک ہوئی, پھر یہ خشکی پھیلتی رہی پھیلتی رہی اور جہاں تک آج دنیا ہے وہاں تک پھیلی اور زمین بن گئی. یہ ہے اول عالم. اور پھر اصل عالم, یہی عالم کی بنیاد ہے, اصل ہے. اور آگے وسط عالم, یعنی دنیا کا جو بیچوں بیچ حصہ ہے, جو درمیانی حصہ ہے, وہی ہے جہاں بیت اللہ ہے. اور پھر فرمایا مرکز عالم ہے, پوری دنیا کا یہی مرکز ہے. اسی لیے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء کرام میں اصل ہے, مرکز ہے اور اول و آخر ہے, اصل اصیل ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہاں پیدا کیا جس جگہ کی چار خصوصیتیں ہیں. یہ تو شہر مکہ المکرم اور بیت اللہ کی خصوصیتیں ہیں. اب ان کی تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے, بس اتنی بات بتانی ہے کہ مکہ المکرمہ کی حیثیت کیا ہے. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اول بنایا, درمیانہ بنایا, مرکز بنایا اور اصل بنایا. اسی لیے دنیا جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور چاروں طرف نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں بیت اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے. اگر بیت اللہ درمیان میں نہ ہوتا تو پھر قبلہ کی طرف توجہ کرنا ہی ناممکن ہوتا, قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ہی ناممکن ہوتا. یہ درمیان میں ہونے کی دلیل ہے، یہ مکہ المکرمہ کی بڑی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حج کی توفیق دی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا، کتنے کیے؟ سینکڑوں حج آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں. تو تمام انبیاء کرام حج ادا کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گھر کی زیارت کیے ہیں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا مانگی، قرآن میں بھی اللہ نے وہ دعا لکھی ہے اور حدیث میں بھی وہ دعا آئی ہے کہ اللہ مکہ المکرمہ میں برکت نصیب فرما اور دنیا بھر کے جو پھل ہیں وہ کھینچ کر مکہ المکرمہ میں آئیں، اس کی توفیق عطا فرما. یہاں مفسرین فرماتے ہیں صرف پھل ہی مراد نہیں بلکہ دنیا بھر کی جو مصنوعات ہیں، جو چیزیں دنیا میں جہاں جہاں بنتی ہیں، اے اللہ مکہ المکرمہ میں ان چیزوں کو پہنچا دے تاکہ مکہ والے اور جو مکہ پہنچنے والے ہیں وہ صرف عبادت میں لگیں اور چیزوں کو بنانے کی فکر اور کوشش میں نہ لگیں اور ان کی عبادتوں میں کوئی خلل نہ آئے. اور پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کو محترم قرار دیا. مکہ المکرمہ اتنا محترم ہے کہ مکہ المکرمہ کے شکار کو مارنا جائز نہیں، اور شکار کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا اور کسی شکاری کو بتانا جائز نہیں. مکہ المکرمہ میں جو گھاس اگتی ہے اسے نکالنا جائز نہیں، اور بہت ساری باتیں بتائی گئی. اور یہ بھی فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں اگر کوئی کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور ساری انسانیت کی لعنت ہے، اس قدر مکہ المکرمہ محترم ہے. اور مدینۃ المنورہ کتنا محترم ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو محترم قرار دیا اور میں مدینہ کو محترم قرار دیتا ہوں اس کے دو پہاڑوں کے درمیانی حصے کو. وہ دو پہاڑ کون ہیں؟ ایک کا نام عائر ہے اور ایک کا نام ثور ہے. یہ دو پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ کا نام عائر ہے اور دوسرے پہاڑ کا نام ثور ہے. اور جو احد پہاڑ ہے اس سے متصل ایک چھوٹا سا پہاڑ جسے ثور کہتے ہیں، اور ثور ایک اور پہاڑ ہے جو مکہ المکرمہ میں بھی ہے لیکن جو مکہ میں ہے وہ بہت بڑا ہے، مدینے میں جو پہاڑ ہے وہ چھوٹا ہے، وہ پہاڑی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عائر اور ثور کے درمیان جتنا بڑا شہر مدینۃ المنورہ ہے میں اس کو محترم قرار دیتا ہوں، اور وہاں کوئی بھی گناہ ہوگا، کوئی بھی غلط کام ہوگا، کوئی بھی بے حیائی ہوگی یا حرم مدینۃ المنورہ کے خلاف کوئی بھی کام ہوگا وہاں وہ شخص بڑا گنہگار اور اللہ کے نزدیک بڑا مجرم ہوگا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی دعا کی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کتنی پیاری دعا ہے. اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں اللہم اجعل بی مدینتی ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکتی. اے اللہ آپ نے مکہ المکرمہ میں جو برکتیں رکھی ہیں ان کی دگنی برکتیں مدینۃ المنورہ میں رکھی ہیں، جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں رکھی ہیں ان سے دو گنا زیادہ برکتیں آپ مدینۃ المنورہ میں رکھیے. مکہ المکرمہ الحمدللہ بابرکت ہے اور ہر اعتبار سے بڑی برکت ہے، تو وہ برکتیں مدینہ پہنچنے کے بعد بعد الحمدللہ دگنی محسوس ہوتی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اب جو بات خاص مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے، عیاش رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ المنورہ بھی حرم محترم ہے اور مکہ المکرمہ بھی حرم محترم ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فاذا ضيعوا ذلك هلكوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ امت مسلمہ اس وقت تک خیر پر رہے گی، کامیاب و کامرا رہے گی، با مراد رہے گی، جب تک یہ امت ان حرم محترم کی حرمتوں کو عظمتوں کو کما حقہ ادا کرتی رہے گی، کما حقہ ادا کرتی رہے گی. محدثین نے تشریح میں لکھا ہے دونوں باتیں مراد ہیں، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں خلاف عقیدہ کوئی کام نہ ہو. جو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا اور جو صحیح عقائد ہیں جن میں کفر سے، شرک سے، بدعات سے پناہ مانگی گئی، تو ان تمام بری باتوں سے، برے عقیدوں سے حفاظت ہو اور پوری طرح سے صحیح عقیدہ ہو کر مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں قیام ہوگا. اور اسی طرح سے اعمال کے اعتبار سے تمام اعمال بخیر اور خوبی ادا کیے جائیں، جیسے فرائض ہیں کہ فرض نمازیں اہمیت کے ساتھ ادا کی جائیں، ویسے ہر جگہ اہمیت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم یہ صحابہ کہتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. اگر کوئی مکہ المکرمہ میں گناہ کا ارادہ بھی کرے گا ہم اسے عذاب علیم دیں گے، دردناک عذاب دیں گے. اس آیت کی تفسیر میں یہ بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں، اور مقامات میں گناہوں کے ارادے پر اللہ پکڑتے نہیں ہیں، گناہ کرنے پر گرفت کرتے ہیں، لیکن مکہ المکرمہ میں گناہ کا ارادہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. اس لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں اعمال کے اعتبار سے تمام فرائض اور واجبات ادا کیے جائیں، اور جتنے گناہ ہیں جیسے غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب اور خیانت ہے، جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچا جائے، تو پھر یہ ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حرمت کی ادائیگی اور کما حقہ تعظیم. لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب امت اس کو ضائع کرے گی تو ہلاک ہوگی، فَإِذَا زَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا. آج ہم مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سارے گناہ اور پوری دنیا کے علاقوں میں ہوتے ہیں یہ گناہ وہاں بھی ہوتے ہیں، اور بہت ہی دھڑلے سے، نڈر اور بے باک ہو کر یہ گناہ کیے جاتے ہیں. اسی لیے دشمنان اسلام مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، اور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ بھی محفوظ مقامات نہیں رہ گئے ہیں، اور یہ امت ہلاک ہو رہی ہے، مستقل ہلاک ہو رہی ہے دشمنوں کے ہاتھوں سے. مختلف عنوانات اور مختلف طریقوں سے اس امت کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اور بظاہر اس اسباب بہت سارے ہیں اور بہت کچھ اسباب بتائے جاتے ہیں, لیکن یہ حدیث صاف کہہ رہی ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا احترام باقی نہیں رہ گیا. جو احترام عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ضروری ہے وہ احترام باقی نہیں رہ گیا. اس لیے امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ زوال کی شکار ہے. اس لیے حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے خاص طور پر اس بات کے مخاطب ہیں کہ تمام برے عقائد سے حفاظت میں رہے, برے عقائد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے. اس طرح سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا احترام کرے. اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا, اب بھی عرض کرتا ہوں کہ تصویر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں, یہ کبیرہ گناہ ہے, سخت گناہ ہے. اور اس طرح سے تصویریں لی جاتی ہیں کہ گویا کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہوا ہے, اس لیے تصویر کے گناہ سے. اور دوسرا وہ گناہ جو نہایت شدید ہے وہ نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا گناہ ہے. اور مقامات میں تو لوگ گزرتے نہیں ہیں, لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں نمازیوں کے آگے اس طرح سے گزر جاتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور جیسے مکھی بیٹھی اڑا دی, اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں, حالانکہ ایک نمازی کے آگے سے گزرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اور نہایت بڑا جرم ہے. اور تیسری بات جو مجھے بتانی ہے وہ صفوں کا اہتمام ہونا ہے. مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں حرمین میں صفوں کا اہتمام بھی پوری طرح سے نہیں ہوتا ہے. جس کو جہاں سہولت ہوتی ہے وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا, باضابطہ علماء نے بہت سارے گناہ لکھے ہیں, کوتاہیاں لکھی ہیں کہ بہت پہلے سے حج کی تشہیر اور اس بارے میں شہرت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں تیاری ہوتی ہے, اور شہرت کی وجہ سے اخلاص جو ہے یہ زد میں آ جاتا ہے. اس لیے شہرت سے بچا جائے, خود ہی اگر بات معلوم ہو تو معلوم ہو جائے, ورنہ ہر حج کرنے والا اس کا اہتمام کرے کہ شہرت سے بچے. اور ایئرپورٹ پر بھیڑ نہ ہو, اور افراتفری کا جو عالم ہوتا ہے اور جو بے پردگی ہوتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ سب وہ امور ہیں جن کی وجہ سے حج مبرور میں خلل واقع ہوتا ہے اور حج مبرور نہیں کہلاتا. ان گناہوں سے بچا جائے, حرمین شریفین کا احترام کیا جائے, تو انشاءاللہ حرمین شریفین کے احترام کی برکت سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں گے اور پوری دنیا کی امت محفوظ رہے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حرمین کے احترام کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر